جو ہے ایکٹ آف نیشنل اسمبلی ہوگا، کابینہ کوئی عمل نہیں ہوگا، اور نیشنل اسمبلی کے پاس کردہ ایکٹ کو اس بنیاد پر غلط نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی انتظامی نوعیت کے جو معاملات تھے جن کا تعلق کابینہ کے ساتھ تھا وہ پوری طرح سے پورے نہیں کیے گئے. یہاں پہ وہ کباہت بھی مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ کابینہ کے سامنے بھی بل کو رکھا جا سکتا ہے، کابینہ اس بل کو اپروو کر سکتی ہے، اپنی رضامندی ظاہر کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کو جب نیشنل اسمبلی میں رکھا جائے گا، وہاں ڈیبیٹ ہوگا اور نیشنل اسمبلی اس کو پاس کرے گی، تو کوئی اس تمام عمل میں مشکل مجھے نظر نہیں آتی.
ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر جسٹس وجیہ صاحب بھی موجود ہیں. جسٹس صاحب، یہ بتائیے کہ جو بات تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہی اور پرویز رشید صاحب بھی میرے ساتھ لائن پر ہیں، یہ بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہی ہے پرویز رشید صاحب کے موقف کی تائید کرتی ہے، آپ کا اس سلسلے میں بحثیت ایک آئینی ماہر کے کیا کیا موقف ہے؟
میں سمجھتا ہوں درست ہے
جی،
آئین کی روح سے کم از کم موجودہ حالات میں کوئی مشکلات نہیں ہیں، اور جو پارلیمانی سسٹم ہے حکومت کا، جس کو ہم نے مدر آف پارلیمنٹس یعنی برٹش پارلیمنٹ سے
اڈاپٹ کیا ہے
کامن ویلتھ کنٹریز میں
جی،
تو اس میں کوئی اس طرح کے مسئلے نہیں ہیں. ڈیوڈ کیمرون جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت بریٹین کے، وہ اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں تقریباً 17 مرتبہ چھٹی پہ جا چکے ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا
جی،
کہ کانسٹیٹیوشن ہو یا رولز آف بزنس ہوں، انڈیفینیٹلی اینڈ فار لانگ ڈیوریشنز حکومت وزیر اعظم کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. یہ ٹیمپرری ایکسیجنسیز بالکل ہو سکتی ہیں، بیماری یقیناً مانے آ سکتی ہے، غیر ملکی دورے جو کہ اسٹیٹ پرپزز کے لیے ہوں وہ بھی ان تمام معاملات میں انکلوڈیڈ ہیں. لیکن اگر تو کوئی یہ سمجھے کہ پرائم منسٹر کے بغیر کیبنیٹ چل سکتی ہے یا حکومت چل سکتی ہے تو یہ درست نہیں ہوا.
پرویز رشید صاحب، یہ بتائیے کہ جب آئینی ماہرین کا یہ خیال یہ ہے تو پھر یہ پاکستان میں یہ بحث کیوں آخر شروع ہوئی ہے؟
جمہوری نظام جہاں پہ ہوتا ہے، جہاں پہ جمہوری کلچر فروغ پا رہا ہوتا ہے، اور جہاں پہ ایک نئی صورتحال جو شاید پہلے کبھی پاکستان کی صورتحال میں مرکز تھے اس طرح سامنے سے نہیں آئی تھی، تو اس میں نئی صورت حال پہ بحث کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. بحث کرنے سے لوگ بھی ایجوکیٹ ہوتے ہیں، بحث کرنے سے ایک دوسرا نقطہ نظر بھی سامنے آتا ہے، اور نظام جس کو آپ نے اپنایا ہوتا ہے اس کی خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور اگر ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ دشواریاں سامنے آ جاتی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے راہیں بھی تلاش کرنی چاہیے. اس بحث کے نتیجے میں یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے. تو بحث سے گھبرانا نہیں چاہیے، بحث سے تو آمریت جو ہوتی ہے گھبراتی ہے. جمہوریت بحث سے نہیں گھبراتی، جمہوریت بحث سے توانا ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے اور سیکھتی ہے.
اچھا، مجھے یہ بتائیے پرویز رشید صاحب کے جو بجٹ کی اپروول کیبنٹ سے ہونا ہے، اس میٹنگ کو وزیر اعظم وہاں سے پریزائڈ کریں گے؟
جی، ابھی تک کا پروگرام یہی بنایا گیا ہے کہ وہ اسکائپ کے ذریعے
جی
اس کو پریزائڈ بھی کریں گے، اور اس کی منظوری جب کابینہ دے گی تو وہ وہاں پہ موجود بھی ہوں گے.
اچھا، جو صورتحال ہوگی جب ان کی سرجری ہوگی تو ظاہر ہے کہ انستھیسیا ان کو دیا جائے گا، اور تقریباً 24 گھنٹے لگتے ہیں پوری طرح سے آدمیوں کو سینسز میں آنے میں. اس دوران میں کیا صورتحال ہوگی؟ کسی کو انہوں نے نامزد کیا ہے اپنی جگہ کام کرنے کے لیے ضوابط کے مطابق؟
جب یہ وقت آئے گا تو پھر اس چیز کو بھی دیکھ لیا جائے گا، ابھی تو یہ قبل از وقت ایک بات ہے.
بہت شکریہ پرویز رشید صاحب آپ کا. جسٹس وجی صاحب، یہ اور فرمائیے مجھے کہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے، بعض حلقوں کی جانب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ جیسے ماہرین حوالہ دے رہے ہیں آرٹیکل 99 کا غالباً کہ اس میں اس قسم کی گنجائش موجود ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں گنجائش موجود ہے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یقیناً کیبنیٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر اور کاؤنسل آف منسٹرز کے اوپر سبسسٹ کرتی ہے، لیکن پرائم منسٹر از اونلی دی فرسٹ امنگسٹ ایکولز. یعنی یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر اگر تھوڑے عرصے کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو اسٹیٹ کا فنکشن کیبنیٹ جاری نہیں رکھ سکتی ہے، یہ درست نہیں ہے. ویسے بھی تقریباً دن میں 7-8 گھنٹے تو ہر بندہ سوتا ہی ہے، پرائم منسٹر بھی انسان ہی ہے، اس وقت بھی ملک فنکشن کر رہا ہوتا ہے. تو اگر تو ایک دن کے لیے کوئی آپریشن کا مسئلہ ہے اور وہ نارمل کورس کے اندر ٹائڈ اوور کر لیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از much ado about nothing.
اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ جو آرٹیکل کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ آرٹیکل میں بالکل کلیئر ہے یا یہ کہ یہ ضوابط کار جو متعین کیے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں ان کے تحت ہی متعین ہے کہ وزیر اعظم کسی کو نامزد کر سکتا ہے اپنے بیہاف پر کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ ملک میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا تو کوئی عہدہ ہے نہیں؟
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں امپلیکیشنز کے اوپر مبنی ہیں اور رولز آف بزنس جو کہ کانسٹیٹیوشن کے ماتحت بنائے جاتے ہیں اینڈ اوور دا ایئرز ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا رہتا ہے. تو یہ سارے وہ سینکشنز ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر حکومت کی مشینری چلا کرتی ہے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت یہ کانٹروورسی پیدا ہوئی ہے. اگر تو پرائم منسٹر صاحب ہفتوں کے لیے باہر جاتے رہے ہیں، اور صرف یہی پرائم منسٹر نہیں دوسرے بھی، ڈیوڈ کیمرون کا میں نے تذکرہ کیا، وہ تو لانگ ٹورس کے اوپر کہیں سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اور دوسرے مشاغل ان کے ہوتے ہیں. تو یہ سب کام دنیا سے چلتے رہتے ہیں جہاں تک کہ معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرپٹ نہ ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈسٹرپشن کی صورتحال اس وقت پیدا ہو رہی ہے.
میں ذرا چاہتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی وی او اے کی، انہوں نے اس سلسلے میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بعض امور یقیناً ایسے ہوتے ہیں جس میں وزیر اعظم کی ضرورت پڑتی ہے، تو دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا اس کا، اس کے بعد میں آپ سے کمنٹ لوں گا اس پر.
کچھ امور ایسے ہیں وہاں وزیر اعظم صاحب کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہی صدر مملکت کو مشورہ دے سکتے ہیں، ایڈوائس دے سکتے ہیں کچھ امور کے حوالے سے، اس میں مختلف نوعیت کی تعیناتیاں شامل ہیں، وہاں وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے. لیکن وہ معاملات ایسے نہیں ہیں جن کو آج کل یا اگلے ہفتے کرنا ہے. اگر وزیر اعظم لمبی مدت کے لیے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس صورت میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو نیا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہیے. کیا وہ ایسی حالت میں ہیں کہ وہ مشورہ بھی نہیں دے سکتے، اپنی ایڈوائس جو ہے صدر مملکت کو نہیں دے سکتے؟ ظاہر ہے کہ ہم ایسی صورتحال سے اس وقت دوچار نہیں ہیں.
جسٹس صاحب یہ بتائیے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اس میں آئینی تقاضا کیا ہے؟
جاسر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ جس طریقے سے راجہ صاحب نے کہا
جی
کہ کچھ کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کہ کانسٹیٹیوشن میں صرف پرائم منسٹر کو تفتیش کیے ہوتے ہیں
جی،
اور اگر وہ کام جو ہیں وہ سامنے نظر آ جائیں، ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے اور وزیر اعظم اویلیبل نہ ہوں انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے، تو یقیناً یہ ایک ایریا آف کنسرن ہے. لیکن اس میں 2-4-5 روز کا اگر مسئلہ ہو اور ٹائم کروشل نہ ہو یا ٹائم آف اسینس نہ ہو تو چند روز وہاں انتظار بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر پرائم منسٹر کو نہ تو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریزائن کرے، اور نہ ہی اس کی پرفارمنس میں کسی قسم کی آرٹیفیشل پیدگن انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اگر تو وہ اپنے فنکشنز پراپرلی پرفارم نہیں کر رہا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈینس لایا جا سکتا ہے، جس کے لیے آئین نے اپنے آپ ایک پروسیجر متعین کیا ہے، اس میں بھی ٹائم فریم پرووائڈیڈ ہیں. لیکن اس کے لیے میجورٹی کی ضرورت ہے نیشنل اسمبلی میں, اور پرائم منسٹر کو کمفرٹیبل میجورٹی اس بات کے لیے حاصل ہے کہ اگر دونوں کانفیڈنس کا موشن آئے تو وہ ڈیفیٹ ہو سکے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ جو بھی حکومت آفس میں ہے وہ ان تمام معاملات کو ایڈیکوٹلی ایڈریس کر سکے گی, اور کرتی رہی ہے. اس طرح کے معاملات کوئی نئے نہیں ہیں.
آپ بہت شکریہ جسٹس وجیہ الدین صاحب اور جناب پرویز رشید صاحب, آپ کا اور سلمان اکرم رضا صاحب کا ہم نے ریکارڈڈ انٹرویو پیش کیا. سامعین, اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے. پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر داخلہ چودھری نثار کے حکم پر پورے ملک میں قومی شناختی کارڈز کی دوبارہ تصدیق کے لیے ایک مہم شروع ہو رہی ہے جو 6 ماہ میں مکمل کی جائے گی. سابق سیکرٹری داخلہ جناب تسلیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ان سے گفتگو کریں گے اس حوالے سے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں, ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق سیکرٹری داخلہ جناب تسلیم نورانی صاحب, اور بلوچستان سے ہمارے ساتھ وزیر اطلاعات جناب انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں. تسلیم نورانی صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو اس وقت تو تقریباً ڈھائی
ترجمان ہے جی,
تو یہ بتائیے مجھے تسلیم نورانی صاحب کی یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ چودھری نثار صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ کئی کروڑ جو آئیڈینٹی کارڈز ہیں ان کی ری ویریفیکیشن ہوگی, یہ عمل کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے؟ تسلیم رانی صاحب جی,
اگر تو ہر فرد کو نادرا کے دفتر جا کے فزیکلی اپنے آپ کو ویریفائی کرانا پڑے گا اور اپنے کاغذ وغیرہ دکھانے پڑیں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی امپاسبل جیسا ٹاسک لگتا ہے
جی
6 مہینے میں, کیونکہ نادرا کے دفتر سارے ملک میں زیادہ سے زیادہ 400-500 آؤٹ لیٹس ہوں گے, تو وہ تو پاسبل نہیں ہوگا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ نادرا کس قسم کا سسٹم مطلب یہ کہ وضع کرتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے وہ ابھی اپنی انٹرنل سوچ ہے, کیونکہ یہ تو ایک حکم غالباً انٹیریئر منسٹر کا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ان سے پروفیشنل ایڈوائس لے کے سسٹم کو ڈٹرمن کر کے یہ فیصلہ کیا ہے. تو اس میں جو پریکٹیکل چیز مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ شکایت زیادہ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بلوچستان اور کے پی کے صوبے ہیں جہاں پر کہ افغان مہاجرین ہیں, یا کراچی ہے جہاں پر کہ اور غیر ملکی حضرات ہیں, اگر یہ تین علاقوں میں پہلے جو ہے وہ ساری ریسورسز کر کے اور ان کو کانسنٹریٹ کیا جائے, وہاں غالباً ان کو نادرا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل آؤٹ لیٹس کھولنے پڑیں گے, ایڈیشنل اسٹاف جو ہے وہ لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ کسی ادارے کی مین پاور کی
شارٹیج
اسسٹنس لینی پڑے, محکمہ تعلیم سے لے لیں یا فوج سے لے لیں یا کسی اور سے لے لیں. جیسے کہ ہمارے یہاں مہم یہ ہم پولیو کی چل رہی ہے, اس طرح کے یہ ایک ایکسٹراآرڈنری ایفرٹ ہے. تو اس میں اس قسم کی کوئی چیز کسی اور محکمے سے مین پاور لے کے نئے آؤٹ لیٹ کھول کے ان علاقوں میں پہلے کانسنٹریٹ کر کے جہاں پر مسئلہ زیادہ گمبھیر ہے, یہ چیز ہو سکتا ہے کہ ریزنیبل ٹائم جب اب چار پانچ مہینے کہہ رہے ہیں ہو جائے ہو رہے. مگر اگر تو سارے بندوں کو ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ لائن لگا کے کھڑے ہو کے اپنے کاغذ چیک کرائیں ناظرہ پہ, وہ مجھے مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جو سم ویریفیکیشن ایکسرسائز ہوئی تھی اس میں بھی ملینز آف سم ویریفائی ہوئے تھے, مگر اس میں ٹیلکوز کی اسسٹنس شامل تھی اور ٹیلکوز کے ہزار ہا جو ان کے فرینچائز ہولڈر تھے ان کی دکانوں پہ لوگ جا کے یہ اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے تھے اور وہ مشین کے تھرو ہو رہی تھی ان کی تھم امپریشن کے تھرو.
اچھا
تو اب اس میں اگر تھم امپریشن کے تھرو بھی کوئی کرتا ہے تو اگر بیسک ریکارڈ ہی غلط بندے کا ہے تو وہ پتہ نہیں کہ اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ولی محمد کے کیس میں
جو ریزن
بنا ہے
جی,
وہ اس میں تو اب اگر وہ بندہ جو بندہ تو کاغذوں میں ہے اگر وہی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے, مگر اگر وہ بندے کی فوٹو چینج کر کے یا ویسے کو اس کی پرنٹنگ کر کے نئے بندے کی فوٹو لگائی ہے ریکارڈ دوسرا ہے تو اس میں پھر جو غلط بندہ ہے وہ خود پیش ہوگے تو پھر شاید پکڑا جائے. اب یا یہ ہے کہ جو بندے نہیں پیش ہوں گے ان کے کینسل ہو جائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اٹ آل ڈیپینڈز آن کہ وہ سسٹم کیا بناتے ہیں. بہرحال کافی مشکل ایکسرسائز ہے اور ناظرہ باقی چیزوں کے اپنے کاموں سے بری طرح ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اس ایکسرسائز.
اچھا یہ جو صورتحال اس وقت یہ بلوچستان سے اصل میں شروع ہوئی کہ وہاں پر ملا اختر منصور کے مارے جانے کے بعد جو ولی محمد کے نام سے سفر کر رہے تھے یہ باتیں سامنے آئی ہیں, تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ یہ 2.5 کروڑ کے قریب آئیڈینٹی کارڈز کو ری ویریفائی کر لیا تو پھر دوبارہ اسی طرح کے لوگ شامل نہیں ہو جائیں گے اس میں, اس ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر جہاں آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں اور کالی بھیڑیں موجود ہیں؟
دیکھیے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آئندہ شامل کرنے والی بات تو بعد میں ہے, اس اسمپشن پہ ہے کہ اس ایکسرسائز سے 100% لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں گے جو اس وقت غلط ہے. یہ تو آپ اسیوم کر رہے ہیں
جی.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اسمپشن ہے کہ اتنی تھرو ایکسرسائز ہو سکے گی کہ جو یہ بندے ہیں یہ غلط نکل جائیں. کیونکہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ نادرا کے امپلائیز کے کنائیونس کے ساتھ کیا ہے.
صحیح.
اور وہ لوگ اگر انہی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ کسی طرح اس سسٹم میں بچ جائیں. کیونکہ یا تو یہ ہو کہ یہ جو سینٹرز ہیں جہاں پر یہ گھپلے ہوئے ہیں وہاں کا سارا عملہ چینج کر کے نیا عملہ لایا جائے اور وہ جو ہے وہ ساری یعنی تفتیش اور ری ویریفیکیشن وہ کرے, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ 100% اس سینٹر میں درست لوگ آ جائیں. مگر جن سینٹرز میں لوگوں نے کیا ہوا ہے وہی اگر انویسٹیگیٹ کریں گے, جو کہ لگتا ہے کیونکہ ہر بندے کو چینج کرنا ایک اتنے بڑے ادارے میں پاسبل نہیں ہوگا
جی,
تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 100% لوگ پکڑے جائیں, اسپیشلی جو اتنے کوشاں ہیں اور اتنے وسائل ہیں ان کے پاس اور ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے
جی.
تو وہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ 100% شیورٹی سے یہ ایکسرسائز ہو بھی پائے گی کہ نہیں
جی. اچھا جی, تو اچھا ایک سوال یہ اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیجر اپنایا گیا ہے اس سے پہلے بھی اس بارے میں شکایات آتی رہی ہیں کہ یہاں پر نادرا میں غلط طریقے سے کارڈز بن جاتے ہیں لوگوں کے, تو اس سلسلے میں جو آپ بھی ظاہر ہے کہ اس دور سے گزر چکے ہیں کہ جب آپ ہوم سیکرٹری تھے, تو آپ نے اپنے طور پر آپ کے خیال میں اس کے لیے کیا سجیشنز دیں گے آپ کہ اس کو پراپر طریقے سے کیا جا سکے؟
دیکھیے اس میں سجیشن دینا اب آف ہینڈ تو اتنا آسان نہیں ہے, مگر اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ جو سٹاف ہے اس وقت اگر وہ مشکوک ہو گیا ہے, اگر وہ ان چیزوں میں ملوث ہے, خاص طور پہ چند ایسے سینٹرز جس میں یہ چیز زیادہ ہے, وہاں پر اگر آپ وہی ایکسرسائز ان سے کروائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا.
صحیح.
اس میں آپ کو کوئی سپرویژن کرنی پڑے گی, تو سٹاف چینج کرنا پڑے گا اس ایکسرسائز کے لیے کم از کم,
جو
کہ بڑی مشکل بات ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی بات ہونی چاہیے کہ ایک تھرڈ پارٹی اس کو ایویلویٹ کرے, اور اگر نادرا کا سٹاف خود کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ تو گرفتاری سے بچنے کے لیے سب کچھ کرے گا,
پردہ پوشی کرے گا یقیناً.
جی جی, تو یہ تھرڈ پارٹی ایویلویشن کیسے کی جا سکے گی, کوئی اور ادارے کی ذمہ داری لگائی جائے گی, یہ اب آل پاکستان بیسس پہ یہ کیسے ہوگا, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ نادرا کو غور کرنا پڑے گا. ٹیکنالوجی تو ان کے پاس ہر قسم کی ہے کہ وہ
کر سکتے ہیں چیک
وغیرہ کر لیں گے, بٹ آئی ایم اسیومنگ کہ وہ تو آلریڈی انہوں نے کی ہوگی, اس کے باوجود یہ بندے بچے ہوئے ہیں.
اچھا,
تو اس وجہ سے تھرڈ پارٹی ایویلویشن جو ہے وہ ضروری ہے.
جی.
اور اس کے لیے اب ان کو کسی اور ادارے سے رابطہ کرنا پڑے گا, جو جن کو ٹرین کرنا پڑے گا, جن کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا, اور وہ جا کے یہ چیز جو ہے خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں یہ مسئلہ گمبھیر ہے وہاں کم از کم یہ ایکسرسائز ہونی ضروری ہے.
بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب. انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آج بھی جو وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ عزیز احمد نام کے ایک عہدیدار کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے جو نادرا کا عہدیدار تھا, اور مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آپ کی گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے, آپ نے وہاں پر افغانستان کے ایجنٹوں کو بھی بقول آپ کی حکومت کے اعلان کے پکڑا ہے, تو آپ جو ایکٹیولی پرسو کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں نادرا میں آپ کے لیے کیا تجاویز آپ کو پیش کریں گے اصلاحات کے لیے؟
بہت شکریہ اس امپورٹنٹ موضوع پہ موقع دینے کا کہ میں بول سکوں اور اپنا حکومتی موقف بیان کر سکوں. دیکھیں جی, ہمارے ہاں پچھلے چار ڈیکیڈز میں 40 سال کے لگ بھگ افغان مہاجرین اور ان کا پاکستان کی سرزمین پہ رہائش اختیار کرنا, وہ ملٹی فیسٹ چیلنجز کا سامنا کرنا ہمیں پڑ رہا ہے بطور ریاست.
جی.
ریاست پاکستان کے سوشل فیبرک کمپرومائز ہو چکا ہے, ریاست پاکستان کا کلچرل فیبرک کمپرومائز ہو چکا ہے. ہمارے ہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک بہت آرگنائزڈ کرائم اس صورتحال میں پنپتی جا رہی ہے, جس میں بہت سارے, تمام کے تمام تو نہیں لیکن کچھ ایسے علاقوں اور ایسی آبادیوں کی جانب ان کے ڈانڈے ملتے ہیں جس میں یہ ریفیوجیز آباد ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہے, اور ہمارا کنونشن بھی یو این کے ساتھ ہم نے سائن کیا ہوا ہے. پاکستان از دا لارجسٹ ہوسٹ ٹو دا لارجسٹ ریفیوجی کمیونٹی ان دا ورلڈ, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو نیریٹو ہے اس کا وار اگینسٹ ٹیرر, اس میں بھی پاکستان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو ملٹی فیسٹ چیلنجز ہمیں سامنے آ رہے ہیں. یہ پورا معاملہ جس بیک گراؤنڈ میں ڈرون میں ملا منصور کی ہلاکت کا پیش آیا, اسی میں بنیادی طور پہ ایشو وہی ہے, اور پاکستان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے بطور صوبائی حکومت اور بطور وفاقی حکومت دونوں, ہمارا ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو زیادہ فل پروف بنا سکیں, ہم اپنی سٹیزن شپ کے جو پروسیجرز ہیں ان کو ٹرانسپیرنٹ کر سکیں, ان میں جو لوپ ہولز ہیں وہ دور کر سکیں.
جی.
اور جو چودھری نثار صاحب نے ابھی اعلان فرمایا ہے وہ بھی بیسک آئیڈیا یہی ہے. اب وہ کیسے اچیو ہوگا, اس میں یقیناً جیسے نارائن صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے پہلو ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا آیا ہم اسی اسٹاف سے وہ کام کروائیں گے, یا کسی ایکسٹرا ادارے کی ذمہ داری لگائی جائے گی جو تھرڈ پارٹی سپرویژن کے طور پہ اس کو مانیٹر کر سکے. اس مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے, اور شاید ہماری حکومت بھی اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو تجاویز دیں کہ کسی نہ کسی صورت پہ ہمیں نادرا کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن وفاقی جو ہمارا وزارت ہے داخلہ کی, اس کی سپرویژن میں جو بھی وہ مناسب سمجھیں, اور جن اداروں کو یہ فرض سونپا جائے اور ان کو یہ ڈیوٹی دی جائے, اور وہ اس کو ہمیں ایونچولی کرنا پڑے گا, اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا.
اچھا, اس سلسلے میں جو آپ کا کوآرڈینیشن لیول ہے آپ کی گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, خاص طور پر وزارت داخلہ کے ساتھ, وہ کتنا ہے, کس حد تک ہے؟ کاکڑ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں کاکڑ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں اس دوران. جی تسیم روانی صاحب, یہ آپ نے سنا ان کو, کاکڑ صاحب کو, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑے لیول پر ان کے درمیان کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہونا چاہیے, یا کہ جیسے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں اور واقعی حکومت کے درمیان تعاون کا کچھ بہت زیادہ اچھا تجربہ نہیں ہے؟
اپنے آپ کو بالکل مبرہ سمجھتی ہیں کوئی وفاق کا ادارہ ان کے صوبے میں کام کر رہا ہو. اب وہ جب یہ نادرا صوبوں میں کام کرتا ہے تو نادرا کے دفتر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں
جی.
اس میں صوبے والے نہ ان کو لفٹ کراتے ہیں نہ نادرا والے ان کو لفٹ کراتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ صوبے کا جو سٹاف ہے وہ اس پہ کتنا ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے. مانیٹرنگ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ نادرا یا منسٹری آف انٹیریئر کو غالباً ایکسیپٹیبل اگر کوئی ہوگی تو وہ کوئی وفاقی ادارہ ہی ہوگا جو مانیٹر کرے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں کی مانیٹرنگ اور ایویلویشن شاید مرکز کا ادارہ نہ ایکسیپٹ کرے. ایک سوچ ہے ان کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں صوبہ جو ہے وہ ہمیں کیوں ایویلویٹ کرے. تو اس وجہ سے جو ان کی یہ جو بات منسٹر صاحب جو بات کر رہے تھے
جی,
تو اس میں اس حد تک شاید ایکسیپٹ نہ کریں, مگر نادرا کو منسٹر آف انٹیریئر کو غالباً یہ سوچنا پڑے گا. اور نادرا اگر ان کو یہ بتائے گی کہ بھائی ان کی مجبوریاں کیا ہیں, تو اگر تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی بات کرتے ہیں یا تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں مانیٹرنگ اور ایویلویشن کی, تو اس میں کوئی مرکز کا ادارہ ہو جو کہ کرے. اور وہ الٹیمیٹلی ہماری جیسے سوچ ہوتی ہے اسپیشلی بلوچستان جیسے صوبے میں خاص طور پہ فوجی پہ قرآن نکلتا ہے
جی,
کہ فوج کا کوئی یونٹ ہو جو ان کو سپروائز کرے اور امپلیمنٹ کرے
جی.
اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کے پی کے میں بھی اور کراچی میں بھی وہاں رینجرز کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی کوئی چیز شاید پریگمیٹک ہو, بٹ ادروائز یہ ایکسرسائز جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے.
بہت شکریہ تسلیم رانی صاحب. تو سمے نب ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے, اور اس بریک کے بعد پھر ہم کچھ انٹرنیشنل موضوعات پر گفتگو کریں گے. مندن قریشی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. فی الحال ایک بریک.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک صاحب. ایک ایسے وقت میں جب کہ دنیا میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں اور مختلف خطوں میں جنگوں اور بدامنی کے سبب لوگ بڑے پیمانے پر نقل وطن بھی کر رہے ہیں, پناہ گزینوں کا مسئلہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جو انسانی بنیادوں پر پوری دنیا کے ضمیر کے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے. یہ لوگ غیر قانونی طور پر فرار ہو کر دوسرے ملکوں, خاص طور پر یورپی ملکوں میں داخل ہوتے ہیں, اور فرار کی کوششوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق خدشہ یہ ہے کہ صرف اس ایک ہفتے میں بحیرہ روم میں پناہ گزینوں کے 3 الگ الگ جہازوں کے ڈوبنے کے سبب 700 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. دنیا کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے, دنیا کیا کر رہی ہے اور اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کیا جائے, ہم گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ منظر قریشی صاحب وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لندن سے, جو آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن ایفیئرس کے ایڈیٹر ہیں. جی منظر قریشی صاحب, آج بھی یہ خبریں بڑی شد و مت کے ساتھ آئی ہیں کہ لوگ ڈوب رہے ہیں, اٹلی نے ریسکیو کیا ہے کچھ لوگوں کو, اور مستقل یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں کے جانے گنوا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ آخر؟
جی یہ سیزن جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے جنگیں شروع ہوئی ہیں لیبیا میں اور سیریا میں اور عراق میں, اور آئی ایس ایس کا جب سے ہولڈ زیادہ اسٹرانگ ہوا, تو ریفیوجیز کا ایک فلو آنا شروع ہو گیا ہے یورپ کی طرف. اب یورپ کے پاس جتنی کیپیسٹی تھی اور جتنا وہ کر سکتے تھے ابزارب ایزیلی, ہم دیکھتے ہیں کہ چند جو نیشنز ہیں ان کی پاپولیشن بہت تھوڑی سی ہے, جس طرح آسٹریا ہو گیا یا سویڈن ہو گیا, جن کی 8-8 million یا اس طرح کی پاپولیشن ہیں, بہت چھوٹی نیشنز ہیں یہ. اور انہوں نے بھی کافی زیادہ ریفیوجیز کو لیا, ٹو دا پوائنٹ کہ ان کے اپنے جو سرٹن ڈیموگرافی ہے سرٹن سٹیز کی وہ چینج ہو گئی کہ وہاں پر میجورٹی یا کافی بگ مائنورٹی میں ریفیوجیز آ گئے, اور ان کو فیل ہوا کہ ان کا کلچر تھریٹن ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے وہاں پر جو تھی یورپ کے اندر ایک ویو چلی, جس میں کہ جو الٹرا رائٹ ونگ ہے ان کو تھوڑی ٹریکشن مل گئی, اور لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کرنے کے لیے کہا کہ تاکہ ریفیوجیز کو روکا جا سکے. تو ایک ریفیوجیز ایک برننگ کرائسس بن گیا آل اکراس یورپ. اب ایک طرف تو یہ سچویشن چل رہی تھی کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ جس طرح کے لیبیا کے اوپر اور سیریا پہ ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ یورپین ملکوں کی ہی بیچ میں انوالومنٹ تھی, جس کی وجہ سے ڈی اسٹیبلائز کیا گیا. تو یہاں پر یورپ کے اندر ایک گروپ جو تھا جو کہ یورپینز ہی ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں بہت اسٹرانگلی ان ریفیوجیز کو, لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں الٹرا رائٹ ونگ جن کو کہ سپورٹ بھی ہے, اور وہ یہ سینیریو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ریفیوجیز چلے آ رہے ہیں, تو وہ ان کو بھی کافی سپورٹ مل گئی. تو کافی ایک ڈیوائڈ آ گئی ہے, ایک اچھا خاصا ایک گلف سا بن گیا ود ان یورپ کہ ڈیوائڈ ہے. ایک طرف جو یورپ ہے سرٹن پروگریسو قسم کے, وہ آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان ریفیوجیز کو, اور دوسری طرف جو الٹرا رائٹ ہیں وہ اسی کے اوپر پلے کر کے تو یہ فورس کر رہے ہیں کہ
پولیٹیکل گینز کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے
بہت زیادہ. جی یہی ایک ڈائلیما ہے اس کا کہ جو ہیومن سفرنگ کو دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن کیونکہ پولیٹیکل گینز کی وجہ سے وہ ان کو بلاک کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح کہ ابھی ڈیوڈ کیمرون کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جو یہاں پر بوٹس کو اور زیادہ بھیجا جائے تاکہ بلاک کریں اور ریفیوجیز کو وہیں سے واپس بھیج دیں. اب واپس لیکن یورپ کے اندر ہی یہ وائسز کافی اسٹرانگ بھی چل رہی ہیں کہ واپس کدھر بھیجیں ان کو, وہ تو جنگ سے بھاگ کے آ رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر پہلے تھے یہاں کے, ان سے میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, انہوں نے کہا کہ جی دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم ہیئر, دے ہیو ٹو کم ہیئر, کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے جو جنگ سے بھاگ رہے ہیں لوگ. تو یہ یورپ کے اندر یہ ڈیوائڈ ہے, لیکن اب نیٹ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ جو ریفیوجیز جو آنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ابھی یورپ بھی اتنا زیادہ ڈیوائڈیڈ ہو گیا کہ کوئی کلیئر کٹ پالیسی نہیں بنا پا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو سفر کر رہے ہیں یہ ریفیوجیز جو انہوں نے بلاک تو کر دیا ان کو کہنے کے لیے, اور سیریا سے جو آ رہے ہیں وہ اب ٹرکی کے اندر ہی رہ جائیں گے, لیکن سپورٹ کیا فائنینشلی کر پائیں گے یورپ والے زیادہ کے لیے, یا پاکستان والی سینیریو کا یہ بھی یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہیں. جیسا پاکستان میں 4 million افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں, اور پاکستان کو سپورٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں مل رہی فائنینشیل کہ وہ ان کا خرچہ برداشت کیا جا سکے. تو پاکستان کی اپنی ہی اکانومی جو ہے وہ اس کی اسٹرین میں آ گئی ہے اونلی بیکاز کہ ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں مل رہی.
اچھا منظر قریشی صاحب ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور ظاہر ہے کہ نہ یوروپین ممالک کو مالی طور پر اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو سسٹین کر سکیں, نہ یونائٹیڈ نیشنز کا جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے پناہ گزینوں کا وہ اس پوزیشن میں ہے, تو اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے, ماہرین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
ماہرین کا یہاں پر بھی سپلٹ جس طرح دو ہی ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ سیف زون انہی ایریاز میں بنا دیا جس طرح ترکی میں بنا دیا جائے, اس کو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں جب تک کہ حالات ٹھیک نہ ہوں, اور دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈسپیوٹس ہیں لیبیا کا بھی, اور اس کو جلد از جلد اس کو ریزالو کیا جائے. اب کہنے کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ لیبیا کے اندر پروبیبلٹی ہے کہ شاید پیس ٹاکس ہیں یمن میں اور لیبیا میں, وہ شاید سکسیزفل ہوں تو کم از کم ایک طرف سے انفلکس جو ہے ریفیوجیز کا رک جائے گا. لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریفیوجیز یورپ کے اندر اب آئیں نہیں مزید, اور یورپ کے لیے جو ذہن میں آتا ہے یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب سولوشن یہی کیا جائے کہ ریفیوجیز کو ایسٹ کے اندر ہی اور ایشیا میں اور افریقہ میں ہی رہنے دیا جائے, یہاں نہ لایا جائے.
اچھا منظر
پر یا تو سیف زون بنا دیا جائے اور وہیں پر رہیں وہ.
اچھا ہمارے ساتھ اس وقت بابر بلوچ صاحب ہیں جو کہ وسطی یورپ میں یو این ایچ سی آر کے ترجمان ہیں, وہ بس میں سوار ہونے والے ہیں. یہ بتائیے بابر بلوچ صاحب کی اس وقت کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر پناہ گزینوں کی؟
جیسا کہ آپ کو خبریں تو آ رہی ہوں گی کہ جو المیہ ہوا ہے بدھ کے روز, بدھ جمعرات اور جمعہ
جی,
700 سے زیادہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے
بحیرہ روم میں
اور اٹلی کے درمیان بحیرہ روم میں, تو ایک اندوہناک واقعہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 15,000 لوگ وہ ہیں پناہ گزینوں کی جو اٹلی پہنچ چکے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں. تو جس طرح سے خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپ اور ترکی کے درمیان جو ایگریمنٹ فائنل ہوا ہے تو اس کی نتیجے میں مہاجروں کا پناہ گزینوں کا آنا کم ہو جائے گا, اور ہم نے یونیسیار نے جو میرا ادارہ ہے ہم نے کہا تھا کہ جب تک ان کے پاس قانونی طور پہ کوئی راستہ نہیں ہے تو انسانی سمگلر جو ہے نا وہ ان لوگوں کا فائدہ اٹھائیں گے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ترکی اور یونان کا راستہ جو بند ہوا ہے اس کے بعد اب لوگ لیبیا سے لے کے اب اٹلی کی طرف چل نکلے.
اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ جنگیں تو جاری رہیں گی دنیا کے ملکوں میں, بدامنیاں بھی جاری رہیں گی, لوگ بھاگتے رہیں گے, تو کیا یونائٹیڈ نیشنز اور اس کا ادارہ یو این ایچ سی آر جو ہے وہ کوئی اس کے پرماننٹ حل کے لیے کوئی فارمولا تلاش کر رہا ہے؟
دیکھیں جی, پرماننٹ حل تو امن ہے. اگر ان ملکوں میں امن آ جائے تو ظاہر ہے لوگوں کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن جب تک اس طرف کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہیں تو جو لوگ اور اپنی جان بچا کے بھاگنا ایک انسانی حق بھی ہے, تو جو لوگ یورپ کی طرف یا دوسرے ممالک میں پہنچ رہے ہیں ان کی داد رسی تو ہونی چاہیے تب تک. اور یہ بھی ضروری ہے کہ زیادہ تر لوگ جو مہاجرین ہیں وہ ہمسایہ ممالک کی طرف جاتے ہیں, پاکستان ہو گیا یا شام کے جو ہمسایہ ممالک ہیں اس طرف, تو ان ممالک کی مدد بھی تو بہت ضروری ہے.
بہت شکریہ بابر بلوچ صاحب آپ کا. منظور قریشی صاحب, آپ نے بابر بلوچ صاحب کو سنا, ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی مستقل حل ہے نہیں.
لگتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے, اور سب سے ڈائلیما یہ ہے کہ جتنا ابھی بتا ابھی جنہوں نے چیک کیا کہ ابھی جو ریفیوجیز آ رہے ہیں ان میں سے تقریباً 1/3 جو ہیں وہ بچے ہیں, اور زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اب اکیلے ہی سفر کر رہے ہیں, اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ایڈلٹس تو نہیں ہیں, بچے ہیں, تو ان کو واپس بھیجنا بھی ایک یورپ کے لیے بھی مشکل بنتی ہے. اور پلس وہ اس طرح کے جب ٹرموائل آتا ہے سی کے اندر یا کوئی ایسا پرابلم آتا ہے تو سب سے زیادہ ڈراؤن یہ چھوٹے بچے ہی ہو رہے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ ایک شرمناک حد تک سچویشن ہے کہ یورپ کے اندر جو کم از کم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت اس کی تکلیف فیل کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مدد کی جائے. میں جنرل یورپینز کی بات کر رہا ہوں.
اچھا
آف کورس پولیٹیشینز جو ہیں ان کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ چلتے ہیں, اور وہ تھوڑے سے اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں جیسے کہ یہاں پر سوشلی ایکٹیو جو یورپینز ہیں وہ سوچتے ہیں.
اچھا
تو میرے خیال میں کہ اس کا کوئی سولوشن واقعی بیٹھ کے سب کو ان کو مل بیٹھ کے سوچنا ہی پڑے گا, اور الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی سولوشن جلد ہی نکالنا پڑے گا. نہیں تو ابھی جس طرح بھی گرمیوں کا سیزن آیا تو اس وقت ان کا انفلکس بہت زیادہ ہوتا ہے,
اور اموات کی شرح بھی بہت بڑھ جائے گی.
جی تو اموات کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور بہت زیادہ پھر ایک مشکل یہاں پر کریٹ ہو جائے گی, کیونکہ ریفیوجیز آئیں گے تو یہاں پر پولیٹیکل بھی سیزن ایک دم سے وہ پولیٹیکل گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں ہارڈ لائنرز وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, دوسری طرف جو ان کو سپورٹرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو کافی مشکل ہے. جیسا یورپین یونین کے الیکشن ہونے والے ہیں برطانیہ میں, اس کے اندر بھی ایک جو ریفیوجیز کا بھی اور یہ چیزیں بھی یہاں پر کافی سیریسلی لی جاتی ہیں کہ اس کے حساب سے کیا ہوگا اور کیا کرنا پڑے گا برطانیہ کو بھی. تو اسی طرح جتنے بھی یورپ کے ملک ہیں سب کے اندر ایک یہ بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے کہ ریفیوجیز کو ہینڈل کیسے کیا جائے. ایک تو پازیٹیو چیز اس سے یہ شاید نکلے ان فیوچر میں کہ جو ممالک دوسرے ملکوں میں جا کے حالات خراب کرنے کے لیے ہر کام کرتے تھے ایسا جس سے کہ ڈیسٹیبلائز ہوں دوسرے کنٹریز, تو ان کو اب 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ اگر یہ ایسا دوبارہ کیا تو, کیونکہ اگر آپ سیریا کو اور لیبیا کو دیکھتے ہیں یہ بہت چھوٹی نیشنز ہیں, ان کی اتنی بڑی نہیں تھی پاپولیشن, لیبیا کی تو بیئرلی 5 ملین پاپولیشن نہیں تھی ٹوٹل, تو اس صورت کے اس کے باوجود اتنے زیادہ ریفیوجیز کا انفلکس آیا, تو اگر کوئی بڑی نیشن ڈیسٹیبلائز ہوتی ہے تو وہ
صورت حال اور زیادہ خراب ہو جائے گی. اچھا آپ تھوڑا سا مائگرینٹ سے ہٹتے ہیں, ہم ایک اور ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک تو شام میں ابھی تک وہی صورتحال باقی ہے, دوسری طرف اس عراق میں ایسا لگتا ہے کہ اب آئی ایس جو ہے وہ ریٹریٹ پر ہے اور وہ فلوجہ کا بھی گھراؤ کیا ہوا ہے, کیا صورتحال بن رہی ہے ان علاقوں میں؟
جی اگر آئی ایس کو ہم یہ سوچیں کہ بالکل ہی وہ ہار گئے تو میرا نہیں خیال, کیونکہ لیکن وڈرا وہ اگر ان کے ٹیکٹکس دیکھتے ہیں دو چیزیں ہمیں بہت ڈسٹنکٹ نظر آتی ہیں آئی ایس کے لیے, کہ ایک تو وہ جس شہر کو جب وہ جب گیو اپ کرتے ہیں کسی شہر کو تو وہ شہر تقریباً تباہ ہو چکا ہوتا ہے, اس میں وہ رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا وہ شہر, اس حد تک وہ جنگ کے آخری حد تک لے کے جاتے ہیں اس کو, روئنز ہو جاتے ہیں وہ سٹی. اور دوسرا یہ دیکھا کہ جب آپ ان کو ایک طرف پریشرائز کرتے ہیں تو یہ آئی ایس ایس والے دوسری جگہ کہیں پر جا کے قبضہ کر لیتے ہیں, ان کی آرمی جو ہے ریلیٹیولی لائٹ ہوتی ہے, دیٹ مینز ان کے بہت ہیوی ٹینکس
اور موومنٹ آسان ہوتا ہے ان کا,
تو وہ ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں, جبکہ جو اٹیک کرنے والی آرمیز ہیں ان کو بہت میسیولی بڑی آرمیز کو موبلائز کرنا ہوتا ہے, تو اٹ ٹیکس دیم منتھس ٹو آرگنائز اٹ. تو میرا خیال میں کہ یہ جنگ اگر یہ جیتتے بھی رہیں گے جس طریقے سے جیتی جا رہی ہے, ابھی پش ہو رہے ہیں, پش بیک کیا جا رہا ہے اس کو, اٹس گونا ٹیک ویری لانگ, کیونکہ وہ ایک جگہ سے ہٹیں گے تو دوسری جگہ پہنچ جائیں گے.
اچھا دوسرے یہ بتائیے کہ اس وقت شام میں جو صورت ہے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک تعطل کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, جبکہ بڑی قوتوں کی یہ کوشش تھی کہ وہاں کچھ مسائل کو حل کیا جا سکے, اس سلسلے میں معاہدے بھی ہو رہے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, لیکن لگتا ہے کہ بات کچھ آگے بڑھ نہیں رہی ہے, اس کا کیا سبب نظر آتا ہے آپ کو؟
جی سب سے بڑا یہی ہے کہ کیونکہ جو باہر کی جو قوتیں ہیں, جو ایکسٹرنل پاورز ہیں, ان کے درمیان میں کوئی کلیئر کٹ سوائے روس اور امریکہ کی آپس میں تو ایک بن گئی ہے جو وہ چاہتے ہیں دونوں کے ریزلٹ ویسا نکلے, لیکن ہم دیکھتے ہیں تو جو اور ایکٹرز ہیں جس طرح ترکی ہے اس کے اپنا سرٹن ہے کہ وہ کرد کو کنٹرول وہ چاہتے ہیں کہ اتنے پاورفل نہ بنے, دوسری طرف سعودی عرب جو ہے ان کا بھی انوالومنٹ ہے, ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, ایران کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں, تو یہ آپس میں جب تک ان کی طرف یہ سارے مل کے کسی ایک ٹارگیٹ کو نہیں فالو کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ وہاں پر کوئی اسٹیبلٹی آ جائے, کیونکہ ابھی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ کرد جیسے اسٹرانگ ہوئے تو ترکی کے اندر حالات خراب کرنے شروع کر دیے لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی کے, تو اس کی وجہ سے ترکی نے جو ہلکا سا لگتا ہے کہ سب ہاتھ جو اپنا کھینچ لیا آئی ایس کے اوپر اٹیک کرنے سے, تو آئی ایس تھوڑا اسٹرانگ ہو گیا اور سرٹن ایریا جو تھے بیچ میں جو لنک اپ کر رہے تھے ان کو کرد کے ساتھ اس کے درمیان میں انہوں نے جو اسی جگہ قبضہ کر لیا, تو اور اب جو ہیں وہ کوبانی کی طرف سنا ہے کہ ان کی پیش قدمی تھوڑی سی ہو رہی ہے آئی ایس کی, تو یہ کافی ایک ایسی سینیریو ہے جس کو کہ ہینڈل کرنا اتنا ایزی نہیں ہے, جس طرح کہ ہمیں یاد ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی اس کو بانی شہر کے اوپر ہی آئی ایس ایس کے تھے کنٹرول میں آ گیا تھا اور پھر اس کو وہاں سے پش بیک کیا کرد نے, لیکن وہ سیرین کرد تھے اور سپورٹ کرنے کے لیے عراقی کرد کو الگ سے بلایا گیا تھا جو ترکی کے راستے سے ہو کر پھر جنگ کرنے کے لیے اندر آئے تھے, تو اس طرح کی سچویشن جو ہے اتنی وہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کی آپس میں ہی ٹگ آف وار جب تک سیٹل نہیں ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ کسی صورت بھی یہ سیریا کے اندر ایک دم سے امن آنے والا ہے.
تو یہ جو تعطل کی کیفیت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جاری رہے گی؟
میرے خیال میں تو ابھی کافی حد تک یہ جاری رہے گی جب تک کہ ان کی آپس میں سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, اور آپس میں سیٹلمنٹ ہونے کا مجھے کوئی چانس فی الحال نظر
نہیں آ رہا, کوئی امکان تو نظر نہیں آ رہا.
جی بالکل کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کیا جو شام کے کرد ہیں وہ ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکیں گے, اور کیا سعودی عرب جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بیچ میں بالکل ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پورا جتنی بھی پاور ہے وہ ہینڈ اوور کرنے کو تیار ہیں ایران کو, اور پرو ایرانین جو ادھر کی کولیشن بنی ہوئی ہے, اسی طرح امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں بیچ میں, اور بیچ میں اسرائیل بھی ہے, ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے,
رشین انٹرسٹ بھی ہے. جی
اتنے زیادہ ڈائنامکس ہیں بیچ میں کہ میرا نہیں خیال کہ بہت جلدی یہاں پر کوئی سیٹلمنٹ ایز سچ ہونے کی لگ رہی ہے سیناریو.
اچھا اب تذکرہ نکلا ہے کچھ ایران کا, تو تھوڑی سی بات اس کی بھی کر لیں. ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ ایران نے یہ اعلان کیا کہ اس سال اس کے ہاتھ سے کوئی حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا, اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے جو ایران کے ثقافت اور مذہبی رہنمائی کے وزیر ہیں علی جنتی نے ارنا جو ان کی نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق, کہ جو وفد سعودی حکام سے مذاکرات کے لیے گیا تھا سعودی عرب, وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور اس سال کوئی ایرانی حج کے لیے نہیں جائے گا. کہ یہ بات بڑی انیوژول نہیں ہے کہ جو ایک مذہبی فریضہ ہے وہ اب سیاسی چپرشوں کی نظر ہو جائے گا؟
جی یہ بہت ہی ایک اگین کہنا چاہیے کہ اسلامک ملکوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ایک حج کا ایسا فریضہ ہے جو کہ شیعہ ہوں یا سنیوں سب کے لیے ایک ہی کی ویلیو رکھتا ہے, اور اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے. جو پچھلے سال جو حج کے وقت جو سرٹن موٹا ہوئے تھے ٹیمپیڈ ایک ہوا تھا, وہ اس میں بھی مسلسل نیوز ایسی دی گئی کہ ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے,
پولیٹیسائز کیا گیا اس کو بھی
اور ایران والے آپس میں. تو اس وجہ سے یہ اب جو کہانی نظر آ رہی ہے کہ ایران نے پروبیبلی یہ اوائڈ کرنے کے لیے کہ ایسا انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو جس طرح کہ لاسٹ ایئر ہوا تھا جس میں کہ ایرانین کی جان گئی تھی اور کافی بلیم الگ سے دیا گیا تھا.
جی
تو انہوں نے میرے خیال میں پری ایمپٹ کرتے ہوئے کہ اس سینیریو سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ ڈیسیژن شاید لیا ہے کہ کیونکہ ڈسکشنز بھی کلیئر نہیں ہو پائی ان سے, سعودی سے کوئی نیا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو پایا, تو اس نے پرابلی وڈرا کر لیا کہ ایران سے جو ہیں ریفیوجی ان کو حج کے جو لیے جانا چاہتے ہیں ان کو نہ بھیجا جائے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب آپ کا. اب ہم ایک اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چل رہے ہیں. علی عمران صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں, امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی ہیں, رائٹر ہیں, کالمسٹ ہیں اور امریکی امور کے ماہر ہیں. علی عمران صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ میں کل چھٹی ہے میموریل ڈے کی, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا سگنیفیکینس ہے امریکہ کی ہسٹری کے لحاظ سے؟
جی شکریہ. دیکھیں یہ تو 19ویں صدی کے آخر سے یہ دن منایا جاتا ہے, اور اس کی جوں جوں پھر ہمیں معلوم ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب امریکہ کا پوری دنیا میں کردار بہت بڑھ گیا اور امریکہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ ابھرا, تو امریکہ کو مختلف ممالک میں مختلف خطوں میں جنگوں کا سامنا رہا یا اس کی یہ شامل ہوتا رہا, تو اس وقت سے لے کے اب تک اس کی اہمیت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے 20ویں صدی کے بعد اور ابھی, اور حالیہ جو سالوں میں جب سے افغانستان اور عراق جنگ ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس کی ایک بڑی اہمیت بڑھ گئی ہے, کیونکہ یہاں پہ اس کو ایک ہائی پروفائل اس کو منایا جاتا ہے. امریکہ کے صدر جو ہیں وہ میموریل ڈے اس میں شرکت کرتے ہیں, اور پھر جو ان کے سولجرز جو مارے جاتے ہیں وہاں پہ دوسرے ممالک میں اور جو لڑتے ہوئے جنگوں میں, تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے. اور اس میں یہاں پہ یعنی کہ ایک قومی یہ چھٹی کا دن بھی ہوتا ہے, تو اس میں مختلف انداز سے یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک موٹر بائکس کا جو پروسیشن ہوتا ہے وہ بھی یعنی کہ عوام کی طرف سے
جی.
تو وہ بھی ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے جو پینٹاگون سے چلتے ہیں, اور واشنگٹن ڈی سی میں وہ
جی.
ہزاروں کی تعداد میں موٹر بائکرز بھی حصہ لیتے ہیں, اور یعنی کہ سرکاری سطح بھی منایا جاتا ہے, عوام بھی, اور خاص طور پہ ابھی کیونکہ آج کل یہاں پہ دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ امریکہ کو کیا بڑی فوج کے ساتھ جانا چاہیے اگر کسی ملک میں کانفلکٹ ہو رہا ہے, یا کانفلکٹ میں انہوں نے حصہ لینا ہے تو, یا وہاں پہ کسی بھی وجوہ کی وجہ سے یعنی کہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف یا کہیں پہ تو رجیم چینج کے لیے, تو چاہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ہو یا امریکہ کی طرف سے ہو
جی.
تو اس میں ڈبیٹ چل رہا ہے کہ کیونکہ یہ نقصان ہوتا ہے بڑا ان کا آرم فورسز کا جب وہ بڑے پیمانے پہ جا کے تو گراؤنڈ پہ لڑائی کرتے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے بھی اس کی یعنی کہ آج کل کے, اور آج کل کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک سیاسی کیونکہ ایک بہت بڑا سیزن پولیٹیکل.
میں اصل میں ایگزیکٹلی آپ سے اگلا سوال یہی کرنے والا تھا کہ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میموریل ڈے جو ہے وہ ان آفیشیل اسٹارٹ ہوتا ہے سمر کا یہاں پر, اور لوگ ظاہر ہے کہ اس کے لیے خوشیاں مناتے ہیں, لیکن ہر چار سال کے بعد یہ دن ایک ایسے وقت پہ آتا ہے جب کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات ہونے والے ہوتے ہیں, سیاسی گہما گہمی ہوتی ہے, اور اس دفعہ جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ کچھ بہت مختلف نوعیت کی ہے, اور صدارتی انتخابات کا جو ماحول ہے وہ بالکل مختلف ہے. اس نقطۂ نظر سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس میموریل ڈے کو؟
جی, اس لحاظ سے میں دیکھیں کیونکہ صدر اوباما ابھی اپنے آخری سال میں, اور یعنی کہ دوسری ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, اور وہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک دورے پہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے جاپان میں بھی وزٹ کیا, ہیروشیما بھی وزٹ کیا. تو اگر کیونکہ یہ ایک سیاسی ماحول ایسا بنا ہوا ہے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اور 2016 کا جو نومبر میں الیکشن ہوگا صدارتی, تو یہاں پہ بہت ساری باتوں کو سیاست کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو اگر صدر اوباما نے ایک پیغام بھی اپنا دیا ہے کہ بھی اس کو میموریل ڈے کو منایا جائے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے جن لوگوں نے امریکہ کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی, تو یہ لیکن یہاں پہ ریپبلکن پارٹی کے کچھ لیڈرز کی طرف سے کریٹیسائز بھی انہیں کیا گیا ہے کہ وہ ہیروشیما کے بجائے انہیں پرل ہاربر جانا چاہیے تھا, جیسا کہ سیرا پیلن نے ایک بیان دیا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پرل ہاربر میں 1941 میں وہ اٹیک کیا تھا جاپان نے, پھر اس کے بعد وہ جنگ عظیم سب کو معلوم ہے کہ کیسے ہوا. تو یہاں پہ اس ایشو پہ بھی تقریباً یعنی کہ سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں, اور اس کو بھی ایک قسم کا اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے, تو کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے. تو ویسے لیکن یہ کہ اس کی امپورٹنس کو تو سبھی مانتے ہیں, اور سبھی یعنی کہ آج کل کے جو خاص طور پہ حالات ہیں, عراق کی جنگ میں خاص طور پہ امریکہ کا کافی نقصان ہوا, وہاں پہ جانی نقصان ہوا, اور دوسری طرف بھی بہت یقیناً ہوا. تو لیکن کیونکہ یہ ہم میموریل ڈے کے بات کر رہے ہیں, امریکہ کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ جو موجودہ عالمی صورتحال ہے اور جو امریکہ کے اندر ایک سیاسی ماحول ہے, تو اس لحاظ سے اس پہ بات چیت زیادہ ہو رہی ہے.
اچھا, اگر آپ دیکھیں تو صدر اوباما جو ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ امن کے دائی ہیں, بہت زیادہ امن کے لیے انہوں نے کوشش کی, امن کا ان کو نوبل انعام بھی ملا ہے اس سلسلے میں جوائنٹلی. تو یہ بتائیے مجھے کہ ایک ایسے صدر کے دور میں جس نے افغانستان سے بھی فوجیں واپس بلائیں, عراق سے بھی واپس بلائیں, شام کی جنگ میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہوئے, اگر دیکھا جائے تو یہ دن کیا ان لوگوں کے لیے جن کے بچے جا کر جنگوں میں حصہ لیتے ہیں ایک زیادہ قابل اطمینان صورتحال کی غمبازی نہیں کرتا؟
جی, اس لحاظ سے دیکھیں وہ تو بالکل, کیونکہ مڈل ایسٹ میں بہت سارا اس وقت ہاٹ اسپاٹس چل رہے ہیں, اور وہاں پہ کتنے کانفلکٹ یعنی کہ بھیا وقت جاری ہیں, اور پھر ایون لیبیا میں جو پارٹیسپیشن تھی اس میں تو صدر اوباما نے خود بھی کہا کہ جی ہم نے وہ اس میں ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اس میں حصہ لیا, بعد میں جو حالات بنے. اور بالکل دو اس پہ سے دو ویوز ہیں, یعنی کہ دونوں پرسپیکٹیوز آتے ہیں. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ اتنا زیادہ مشرق وسطی میں خاص طور پہ اور پوری دنیا میں بالعموم یہ اتنا زیادہ انگیج ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ انوالو ہو چکا ہے خاص طور پہ سیکیورٹی کے ایشوز میں, کہ اس کا ایک دم سے وہاں پہ چھوڑنا ایک کوئی فائدہ مند نہیں ہے, اس کے نقصانات ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ صدر اوباما اس پالیسی پہ بلیو کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو جی امریکہ کا جو رول ہے اس کو کم کیا جائے, سیکیورٹی اور ملٹری جو انگیجمنٹ ہے اس کو کم کیا جائے, اور خاص طور پر مشرق وسطی میں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو واقعی انہوں نے امریکہ کو ان کانفلکٹس میں شرکت سے بچایا.
بہت شکریہ علی عمران صاحب, آپ نے زحمت کی. اب سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہونے کے قریب ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.